الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. ان میں سے بنیادی بات یہ تھی کہ یہ شکر کی سورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کے انعامات، اکرامات، نوازشیں اور ربوبیت اور پرورش کے انتظامات انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کے اندر سے ایک شکر کا جذبہ ابھرتا ہے. یہ شکر کا جذبہ ایمان کی طرف لے جاتا ہے. بنیاد ایمان کی شکر ہے، اور شکر سے اللہ پر ایمان پیدا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ شکر کی سورت ہے، گویا ایمان کی سورت ہے. لیکن جو ایمان مجملاً بیان کیا گیا تھا سورہ فاتحہ میں، اس کو مفصل بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ کی طرف متوجہ کیا گیا تھا. شکر سے ایمان باللہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ایمان باللہ، مجرد ایمان باللہ سے انسان کی زندگی پر اللہ کا رنگ نہیں چڑھتا. زندگی پر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ایمان بالرسالت ہے. رسول پر ایمان لائیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، تب ایمان کا رنگ چڑھتا ہے انسان کی زندگی میں. تو یہ پوری سورت سورہ بقرہ جو ہے، یہ ایمان بالرسالت کی دعوت دیتی ہے. جس طرح سورہ فاتحہ میں ایمان باللہ تک آپ کو پہنچایا جاتا ہے، سورہ بقرہ میں ایمان بالرسالت کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگو. چنانچہ اسی سورت کی ایک آیت ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہوگا. ونحن له عابدون، اور ہم سب اس کی بندگی کرنے والے ہیں. فضا میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے بچے جو ان کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اور اس ملک میں رہتے ہیں، ان سب کے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتا ہے. سوال یہ ابھرتا ہے کہ آدمی اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، اور نیک عمل کرے، اچھے اچھی کام کرے، اس کی نجات ہو جانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر محض نیک اعمال سے اور ایمان باللہ سے نجات ممکن ہوتی، تو یہ پوری سورت سورہ بقرہ رسول پر ایمان لانے کی دعوت کیوں دیتی؟ اور پھر یہود کو، نصارہ کو اس میں دعوت دی گئی ہے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول پر ایمان لائے بغیر نہ نجات ممکن ہے، نہ اسلامی زندگی ممکن ہے، نہ اسلامی کردار ممکن ہے، نہ اللہ کے یہاں نجات ممکن ہے، نہ اللہ کی رضا ممکن ہے. اس لیے کہ رسول پر ایمان لائے بغیر آپ اسلام کا رنگ نہیں اختیار کر سکتے، دین کی راہ پر نہیں چل سکتے. اسی لیے اس صورت میں جہاں یہ پارا ختم ہو رہا ہے، بس ذرا سا اشارے دوں گا میں. یہود نے کہا، وقالو کونو ہدن نو نصارہ تہتدو. یہود نے لوگوں سے کہا کہ نصارہ ہو جاؤ یا یہود ہو جاؤ، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہیے کہ یہود و نصارہ بننے میں نجات نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، بلکہ ملت ابراہیم اختیار کرنے میں نجات ہے. ہدایت کی راہ ملت ابراہیم ہے. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے کہ اس سے چند آیت پہلے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا نقل کی گئی ہے، جس میں کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا. اے اللہ، ہم کو، ابراہیم اور اسماعیل کو، اپنا مسلمان بنا، اپنا مسلم بنا. ربنا وجلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت میں سے امت مسلمہ بنا، پیدا کر. وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں اپنے مناسک و قربانیوں کی و عبادتوں کی طریقے سکھا. وتب علینا، اور ہم پر رحم فرما. انک انت التواب الرحیم، تو بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سورت، پوری سورت سورہ بقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دینے والی سورت ہے. اور ذہنوں سے یہ شکوک نکل جانا چاہیے کہ رسول پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ممکن ہے، ایسا نہیں ہے. اگر نجات ممکن ہوتی تو یہود سے یہ نہ کہا جاتا کہ رسول پر ایمان لاؤ، نصارہ سے یہ نہ کہا جاتا کہ محمد پر ایمان لاؤ، بلکہ یہ کہا جاتا کہ اپنے دین اختیار کیے رہو اور ذرا اچھے اچھے عمل کرو، نیک عمل تم بھی کرتے رہو تم بھی نجات پاؤ. ایسا نہیں ہوا، بلکہ کہا گیا، اس آیت کو بھی یاد رکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر، اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، اور ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو موسیٰ کو دی گئی، جو عیسیٰ کو دی گئی، اور جو اور نبیوں کو دی گئی، ہم سب پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں سے کسی کوئی کسی میں تفریق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، ہمارا نام مسلم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب یہ یہود و نصارہ اگر تمہاری طرح ایمان لے آئیں اس چیز پر بھی، تمام رسولوں پر بھی، اور اس چیز پر بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری طرح ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پر ہوں گے. یہ آیت خاص طور پر اس فضا میں یاد رکھنے کی ہے، اس لیے کہ اس فضا میں بہکانے کے لیے اور ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے یہ بہت استعمال ہوتی ہے یہ باتیں. فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق، اور اگر تم رخ پھیرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فانما هم في شقاق، تو تم ہم سے مختلف ہو، ہمارے نبرد آزما ہو ہم سے اختلاف ہے تمہارا، پھر ہماری راہ پر نہیں ہو. اور رہا یہ کہ ان کی دو بڑی قومیں ہیں، اور تمہیں کوئی خوف لگ رہا ہو کہ تم چند آدمی ہو، اس طرح کی صاف صاف دعوت دے رہے ہو، تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے ان سب کے مقابلے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب سن رہا ہے اور سب دیکھ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد کہ اللہ کی اس کتاب نے آخری رسول پر ایمان کی دعوت دی ہے پوری سورہ بقرہ میں، اس سورت کا مضمون، مرکزی مضمون ہی رسول پر دعوت ہے. ایمان اصلاً تو اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان کے بیج سے پھوٹتا ہے ایمان بالرسالت. اس لیے اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو کس کا رسول؟ رسول تو اللہ ہی کا ہے. تو پہلا ایمان اللہ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ ہم کو بھٹکتا چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس طرح ہماری غذاؤں کا انتظام کیا ہے، اس طرح ہماری ہدایت کا انتظام رسولوں کے ذریعے کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا ہے. اب میں چند باتیں آپ سے اور اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں. آپ یہ خیال کیجئے کہ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 صدی پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تقریباً 13 صدیاں گزر چکی تھیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو 13 اور 6 19 صدی، موسیٰ علیہ السلام کی 19 صدی کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے 14 صدیاں ہو گئیں، تو اس طرح پورے کوئی 3500 سال گزرتے ہیں یہودیوں کی تاریخ کو. اس پورے 3500 سال میں یہودیوں نے جو کچھ کارنامے انجام دیے ہیں اور جو کچھ کیا ہے, جو سرکشیاں کی ہیں, جو خدا کی نافرمانیاں کی ہیں, جو ریشہ دوانیاں کی ہیں, جو سازشیں کی ہیں, اس پورے کو تفصیل کے ساتھ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, سورہ بقرہ میں پوری سازشوں کو, پوری کیفیات کو, ذہن میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, قائد میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, کس طرح محض ڈھانچہ ڈھانچہ دین کا رہ گیا تھا, روح ختم ہو گئی تھی. اور یہ کہ خرابی یہ بہت بڑی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, فقہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیے لے رہتے تھے اور دین کی بنیادوں کو انہوں نے ڈھا دیا تھا. میں نے کہیں مثال دی تھی کہ آج امت کا بھی یہی حال ہے, ہماری امت بھی یہی پہنچ گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مشغافیاں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگے رہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں جو ہیں, دین کی بنیادیں جو ہیں, وہ ڈھہ رہی ہیں. ہم بحثیں کرتے ہیں اس بات میں کہ فقہ کا یہ مسئلہ ایسے ہو جائے, یہ مسئلہ ایسے ہو جائے, مسلح پہ نماز پڑھیں کہ بغیر مسلح کے پڑھنا چاہیے, یہ گفتگو چلتی ہے, یہ بھی گفتگو چلتی ہے. اور لوگ دین کو, ہماری بنیادوں کو اٹھانے کی فکر میں ہیں, دین حق کی بنیادوں کو اٹھانے کی فکر میں پوری دنیا ہے اس وقت. ہم بحث کر رہے ہیں اس پر. میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہماری امت کا حال اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں پسکیٹوے میں, پسکیٹوے کے کسی چوراہے پر ایک نوجوان کھڑا ہے, وہ بالکل ننگا ہے, نہ قمیض پہنے ہوئے ہے نہ پیجامہ پہنے ہوئے ہیں, نہ قمیض ہے اس کے پاس نہ پیجامہ, ننگا کھڑا, مادرزاب ننگا, لیکن شو بہت خوبصورت پہنے ہوئے ہیں اور اس شو میں ریشم کا فیتا ہے. اب لوگ بحث کر رہے ہیں وہاں مسلمان کہ مرد کے لیے ریشم کا فیتا صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے پیجامے اور قمیض کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے. بالکل یہی حال ہماری امت کا ہو گیا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پر, غیر ضروری چیزوں پر بحثیں کر رہے ہیں. لوگ ہماری بنیادیں ڈھانے کی فکر میں ہیں, ہمارے دین کو ختم کرنے کی فکر میں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے, اور یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں نے جو باتیں گھڑی ہیں, منہ شگافیاں کی ہیں, وہ دین نہیں ہے, دین کی روح کچھ اور ہے, اس دین کی روح کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ سورت کا اصل موضوع ہے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر کے ان کے رنگ میں رنگنے کے بعد وہ زندگی تمہیں حاصل ہوگی, اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ چند باتیں میں نے سورت سے متعلق آپ سے عرض کی. اس یہودیوں کے بگاڑ کی باتیں میں کل کی انشاءاللہ گفتگو میں عرض کروں گا. آج میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس سورت پر میں نے جو کچھ غور کیا ہے دن بھر اور کرتا رہا ہوں ہمیشہ, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایک تمہید ہے جو شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب سے, اور یہ ختم ہوتی ہے جہاں پر خلافت آدم کا قصہ اور ابلیس کا قصہ ختم ہوتا ہے, وہاں پر یہ تمہید ختم ہو جاتی ہے. اس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس قرآن پر ہر آدمی ایمان نہیں لائے گا, اس قربان پر ایمان لانے والے کون ہوں گے؟ جن کے اندر فطری طور پر اللہ کا خوف موجود ہوگا, قدرتی طور پر خوف موجود ہوگا, وہ اچھے برے کی تمیز کریں گے, وہ نیک اور صالح میں فرق کریں گے, صالح اور برے میں فرق کریں گے, اور اچھائی برائی کو جانتے ہوں گے. اور ہر انسان اگر فطرت پر پیدا ہے اور اس نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی ہے تو وہ اچھائی برائی کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے, اچھائی برائی میں فرق کرنے کی کوشش کرتا ہے, حق و باطل کو جاننے کی فکر کرتا ہے, یہ سوچتا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہ سوچتا ہے. اس فکر سے خالی جو شخص ہوگا وہ ہدایت پر ایمان نہیں لائے گا. ایسے آدمی کو متقی کہتے ہیں. یہ فطری تقوی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ فطری تقوی جب موجود ہوگا تو آدمی کے لیے, ایسے آدمی کے لیے قرآن ہدایت بنے گی. اور جسے فکر ہی نہ ہوگا اچھا کیا ہے برا کیا ہے, بس گزر رہی ہے زندگی, گزر جائے, خانے جغمائے لوٹ لیں, زندگی پوری کر لیں, دن گزار لیں, قصہ ختم, اس انداز کے لوگ جو ہیں ان کے لیے اس کتاب میں کوئی ہدایت نہیں. دوسری بات، چھ ہدایات، چھ باتیں لکھی ہیں قرآن میں، کہی ہیں چھ باتیں، کہ ان چھ باتوں کو جو شخص اپنی زندگی میں پیدا کرے گا وہ قرآن سے استفادہ کر سکے گا، قرآن سے ہدایت حاصل کر سکے گا، بشرطے کہ اس کے اندر فطری تقویٰ موجود ہو. ایک تو بات یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ خدا جو غیب میں ہے، حقیقتیں جو غیب میں ہیں، ان پر انسان ایمان لائے، ان کو مانے. اور یہ بڑی جرأت کی بات ہے کہ آدمی غیب کو مانے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بہت جرأت کی، ہمت اور حوصلے کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے کہ آدمی غیب کو مانے. اور آدمی بہت سی چیزوں کو غیب کو مانتا ہے، مانتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں غیب کی بات ہے، مانتا ہوں، نہیں ہوں نہیں مانتا تو شریف آدمی نہیں ہوں، میری شرافت، میرا تقویٰ، میری انسانیت اس میں ہے کہ میں مانوں، اس لیے کہ میری ماں نے بتایا مجھے کہ تمہارے باپ یہ ہیں. اور یہ شرافت اگر مجھ میں نہ ہو تو آگے کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی. غیب پر ایمان بڑی ہمت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے. اس کے بعد پھر جب آدمی غیب کی چیزوں پر ایمان لے آئے تو سب سے پہلے جو فرض ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ خدا کی بندگی کرنے لگے. خدا پر ایمان لائے اور بندگی نہ کرے پھر ہدایت نہیں ملے گی اسے. خدا پر ایمان کا دعویٰ کرے اور نماز بھی قائم نہ کر سکے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس راہ پر چلو گے تو ہدایت ملے گی. آپ اس راہ پر چلنا بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں منزلیں دیکھ لیں ہم اس راستے کی، کیسے مل جائیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ سوچے کہ یہ رزق جو مجھے ملا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے آس پاس دیکھوں تو بہت سے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو نہیں ملا ہے، تو کیا اللہ کا مجھ سے کوئی خارش سے خاص رشتہ تھا؟ مجھے دیا اور اسے نہیں دیا؟ اگر ایسا کیا ہے اللہ نے کہ مجھے دیا ہے اور اسے نہیں دیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سب اسی کو دے دیتا، مجھے نہ دیتا. مجھے دیا ہے تو یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے میری، اور اس خوش نصیبی کو مجھے سمجھنا چاہیے. یہ عقل جو ہے، یہ فہم جو ہے، یہ ایمان کی دعوت دیتا ہے آدمی کو. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایمان لائیں گے یا ہدایت کی راہ پائیں گے قرآن سے، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور یہیں پر رک کر یہ سوچ لیجئے کہ قرآن نے اتنی بات کہی کہ آپ پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لائیں، اور کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں، اس لیے کہ آپ پر ایمان ختم ہو گیا، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ایمان لانے کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ، آخری بات یہ ہے کہ ہم یقین کریں آخرت پر کہ ایک دن حساب کتاب اللہ کو دینا ہے، تب اللہ کی کتاب ہدایت دے گی. اور جسے آخرت یاد نہیں ہے، خدا کے سامنے حضور و پیشی کا جسے تصور نہیں ہے، وہ قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتا. کیوں چلے گا وہ ہدایت پر؟ کس لیے چلے گا؟ جب یہ سامنے ہوگا کہ مجھے حساب دینا ہے، یا جزا ہے، یا سزا ہے، یا عذاب ہے، یا خدا کی خوشنودی ہے، یا جنت ہے، یا دوزخ ہے، یہ تصور سامنے ہوگا تب ہدایت کی راہ پر انسان چلے گا. تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے چھ شرطیں ہیں، جب یہ چھ شرطیں کسی انسان میں ہوں گی تو وہ اللہ کی ہدایت پر چل سکے گا، اور جس میں یہ نہیں ہوں گی وہ نہیں چل سکے گا. اور جو ان چھ صفات سے آ رہی ہے تو اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. مکے کے بالکل آخری دور میں منافق کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن وہ صرف اتنے منافق تھے کہ وہ مانتے تو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، لیکن انہیں جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ اس دین کی خاطر کوئی کانٹا برداشت کر سکیں، اپنے مفادات چھوڑ سکیں، اپنی سرداریاں چھوڑ سکیں، اپنا مقام سوسائٹی میں جو بنا ہوا ہے اسے قربان کر سکیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ کبھی کوئی مقام نہیں پا سکتا، نہ اس زندگی میں نہ اس زندگی میں. قربانی پانے کے بعد، کچھ دفن کرنے کے بعد، کچھ دینے کے بعد تب ملتا ہے. کسان لہلہاتی کھیتی دیکھتا ہے، پربہار باغ دیکھتا ہے، لیکن کب دیکھتا ہے کسان یہ باغ لہلہاتی کھیتی کب دیکھتا ہے، پربہار باغ کب دیکھتا ہے؟ اس وقت دیکھتا ہے جب اپنے دانے، اپنی جھولی کے سارے دانے خاک میں ملا دیتا ہے، کچھ بچا کر نہیں رکھتا، جو کچھ اس کے گھر میں ہے سب لا کر مٹی میں ملا دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے مٹی میں، اور پھر اللہ سے لو لگاتا ہے کہ اب تو گلے گلزار دکھا، باغ دکھا، لہلہاتی فصل دکھا. اور جو قربانی کی ہمت نہیں رکھتا، جو کچھ دینے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ لہلہاتی کھیتی کبھی نہیں دیکھ سکتا. یہ ایک بنیادی بات ہے. اور نفاق یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پاس کی چیزیں، نہ صلاحیتوں کی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ وقت کی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ پیسے کی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ قوتوں کی قربانی دینا چاہتا ہے، نہ مال و دولت کی قربانی دینا چاہتا ہے، کوئی قربانی دینا ہی نہیں چاہتا، تو لہلہاتی فصل کیسے دیکھا گا، ایمان کی بہار کیسے دیکھے گا، غالب کیسے لائے گا اسلام، دین کو غالب کیسے کرے گا؟ کچھ قربانی کرے گا تو اللہ کا دین غالب ہوگا. کسان کی طرح ہے، جھولی کے سارے دانے بکھیر دے گا، خاک میں ملا دے گا، وہ کچھ بھی پاس نہیں رکھے گا، تب وہ لہلہاتی فصل دیکھ سکے گا. اس نفاق سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ایک بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو مکے میں یا مدینے میں حالات تھے، اس وقت یہ حالات نہیں ہیں، اس وقت وہ حالات نہیں. منافقین جو مدینے میں پیدا ہو گئے تھے، کچھ تو وہ تھے جو جن کے خاندان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو ہم مسلمان ہونا چاہتے تھے، کرتے کیا. کچھ یہ تھے کہ دن میں ان کے شک تھا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے، ادھر بھی تھے. کچھ وہ تھے جو دین کو بالکل نہیں مانتے تھے، لیکن شرارت پھیلانے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ کے ملتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. اس طرح کے نفاق. آج کے حالات میں نفاق کی کوئی خاص وجہ نہیں معلوم ہوتی. ہم لوگ سب اللہ کا شکر ہے منافق نہیں ہیں، اس لیے کہ آج کے حالات میں ہم اگر کفر کے ساتھ جانا چاہیں تو کون چیز روکے ہوئے ہیں؟ فوائد بھی حاصل ہوں گے، سب کچھ ہوگا. آج جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، تو گناہگار تو ہیں، خطاکار تو ہیں، کوتاہکار تو ہیں، کمزور تو ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن. اور یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کو حاصل ہے. اور اپنے بارے میں کبھی یہ تصور نہ لائیے کہ ہم کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں تو منافق ہیں. منافق نہیں ہیں، کمزور ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ استقامت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے. اس لیے کہ اللہ، ہم تیری مسجد میں بیٹھ کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، کوئی اور چیز ہمیں نہیں چاہیے. آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تیری راہ میں، تیرے دین کو سننے کے لیے، تو کوئی غرض ہے ہماری، ایمان ہے تجھ پر، تعلق ہے تجھ سے، اس لیے سننے بیٹھے ہیں، اس لیے وقت لگا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. یہ منافقین کی جو علامتیں بیان کی گئی، ان کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آخری بات اس تمہید میں جو کہی گئی ہے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، شیطان کا قصہ ہے اور فرشتوں کا قصہ ہے. اور یہ قصہ اس لیے سنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو، نصارہ کو پیش نظر رکھا، مومنین کو پیش نظر رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پیش کیا، تو جو شیطان نے عمل کیا تھا آدم کے ساتھ، یہود و نصارہ نے بھی وہی عمل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ حسد میں تھے، شیطان حسد تھا، شیطان کو حسد تھا آدم سے کہ میں اتنا بڑا عالم، آگ سے پیدا کیا گیا، اب برتر اور افضل، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور آدمیوں کو یہ مقام دیا کہ مجھ سے سجدہ کرایا جا رہا ہے. یہود کے یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سب کچھ آتا رہا اب تک، تو پیغمبر وہاں آتے رہے، اب یہ بنی اسماعیل میں کا پیغمبر کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ جبریل امین غلط لے گئے، وہی یہاں دینا چاہیے تھے، وہاں دے دی انہوں نے جا کے، چنانچہ دشمن ہو گئے. قل من کان عدو لجبریل، جو دشمن ہے جبریل کے، ان کا یہ کام ہے کہ اس طرح دشمنی کریں جبریل سے. قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, باذن اللہ جبریل نے اللہ کے اذن سے تیرے قلب پر یہ نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں میں ذرا شک شبہ تھا جب آپ نے بات سمجھائی تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس طرح فرشتوں نے پہلے اعتراض کیا کہ اے اللہ آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں تو خون بہائے گا, اللہ نے جب کہا کہ یہ اس میں یہ خوبیاں ہیں تو مان گئے, ایمان لے آئے, سجدہ کر گزرے. اس طرح مومنین ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن یہود و نصارہ اور مشرکین کے سرداران وہ اپنے حسد میں اور جلن میں اور اپنی بڑائی میں لگے رہے اور ایمان نہیں لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بالکل یہ قصہ جو آدم اور ابلیس کا ہے وہ منطبق ہوتا ہے مکے کی اس زندگی پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. اس کے بعد پھر اس چار ابواب ہے اس سورت میں, تو چاروں ابواب میں انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر کل عرض کروں گا. پہلے باب میں بہت تفصیلی باب ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم, اور تیسری بنی اسرائیل جو آئی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا, تین رکوع آئے ہیں بنی اسرائیل سے خطاب کے, تو تیسری بنی اسرائیل جو آئی ہے وہاں تک گویا یہود کو دعوت دی گئی ہے, یہود کو تنبیہ کی گئی ہے, ان کی سازشیں بیان کی گئی ہیں, ان کی کوتاہیاں بیان کی گئی ہیں, ان کی لغزشیں بیان کی گئی ہیں, اور ان کے مضمومات جو تھے, عقائد جو تھے, ان کو بیان کیا گیا ہے. عجیب عجیب انداز کی ان کی باتیں تھیں. ایک تو بہت بڑی خرابی ان میں یہ پیدا ہو گئی تھی کہ یہ تورات پڑھنے نہیں دیتے تھے عوام کو. یہ کہتے تھے تم نے تورات پڑھی نہیں اور تم گمراہ ہوئے نہیں سمجھ نہیں سکتے, ہمارا حق ہے کہ ہم تمہیں سمجھائیں, علماء کا حق ہے کہ وہ سمجھائیں تمہیں, تم نہیں پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایک تو یہ بڑی خرابی پیدا ہو گئی تھی. پھر ان کے مضمومات تھے کہ ہم بہت سپر ہیں, سپیریئر ہیں, بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں, خاندانی طور پر وراثت کے طور پر بہت بڑے لوگ ہیں, نحن ابناء اللہ و احباؤہ, اس لیے جہنم ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ جنت ملے گی, ہمارے سوا کوئی داخل ہی نہیں ہوگا اس میں. اس طرح کے مضمومات ان کے اندر پیدا ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ کون کس خاندان کا ہے, خاندانی بنیادوں پر نہیں ملا کرتی, جنت ملتی ہے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں. ایمان اور عمل صالح ہوگا تمہیں جنت ملے گی, نہیں ہوگا نہیں ملے گی. اس پوری دعوت کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. یہود کو دعوت دی گئی ہے اور پھر یہود کی سازشیں بیان کی گئی ہیں, ان کو تنبیہ کی گئی ہے. اس طرح چار ابواب پر مشتمل ہے یہ پوری سورت, آخر میں ایک خاتمہ ہے اس کا, انشاءاللہ کل ہی پورا ہو جائے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.